بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری فریکوینسیاں 25 مارچ سے تبدیل ہو گئی ہیں، اور اب شام کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سنی جا سکتی ہیں۔ صبح کی نشریات کی فریکوینسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد رمضان المبارک کا سلسلہ وار خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، رمضان بہار قرآن۔ اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت سے ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی یقین دہانی طلب کر لی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی تیز رفتار ترقی کو جمہوری اقدار اور ثقافت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کے حوالے سے مغربی ملکوں کے دوہرے معیاروں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے، اور چین نے امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران اور روس کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ منگل کی رات ماسکو پہنچے ہیں۔ ماسکو پہنچنے پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں دیگر ممالک کی واپسی کے معاملے پر بھی بات چیت کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ایران کے دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہیں گے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایران روس دفاعی تعاون کے بارے میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت سے ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی یقین دہانی طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت سے یہ یقین دہانی ملک کے دو صوبوں میں انتخابات کے التوا کے خلاف اپوزیشن کی دائر کردہ درخواست کی سماعت کے دوران طلب کی۔ آج کی سماعت میں الیکشن کے التوا کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور حکومت پاکستان کے وکلا نے اپنے دلائل پیش کیے اور عدالت کو بتایا کہ سیکورٹی کی صورتحال کے پیش نظر انتخابات کی تاریخ آگے بڑھائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی پانچ رکنی بینچ نے آج کی سماعت مکمل ہونے پر حکومت سے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی یقین دہانی مانگ لی اور کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے منگل کو یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں بل کی وضاحت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر قانون نے بتایا کہ اس بل کا مقصد دفعہ 184(3) کا بے دریغ استعمال روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران دو ججوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ پارلیمنٹ ون مین شو روکنے کے لیے قانون سازی کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مطالبے پر وفاقی کابینہ میں غور کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بل کی حزب اختلاف اور حکمران دونوں دھڑوں کی طرف سے حمایت سامنے آئی ہے، جبکہ بعض آزاد اراکین نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں حاضر نہ ہونے پر سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی بدھ کو اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ ملک رحمان نے سماعت کی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ انہوں نے عدالت میں حاضر نہ ہونے پر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے 18 اپریل کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی عدالت نے 13 مارچ کو پولیس کو حکم دیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے 29 مارچ کو پیش کیا جائے، لیکن دوسرے دن کی سماعت میں گرفتاری کا وارنٹ معطل کر دیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی تیز رفتار ترقی کو جمہوری اقدار اور ثقافت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو جمہوریت کے موضوع پر دوسری عالمی سربراہی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ جمہوریت ہندوستان کی قدیم ثقافت کا جذبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی جذبے نے آج تمام تر عالمی چیلنجوں کے باوجود ہندوستان کو دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بنا دیا ہے۔ نریندر مودی نے دعویٰ کیا کہ منتخب لیڈروں کا خیال قدیم ہندوستان میں باقی دنیا سے بہت پہلے عام بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ قدیم ہندوستان میں ریپبلکن ریاستوں کے بہت سے تاریخی حوالے موجود ہیں، جہاں ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت صرف ایک ڈھانچہ نہیں بلکہ یہ ایک روح ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے جمہوری اقدار اور جمہوری روح کی بات ایسی حالت میں کی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ان کی حکومت پر جمہوری اقدار کو پامال اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے کا الزام لگاتی ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا الزام ہے کہ مودی کی حکومت اپوزیشن کو دبانے کے لیے مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے غلط استعمال سمیت ہر حربے سے کام لے رہی ہے۔ اس سلسلے میں کانگریسی رکن پارلیمان راہل گاندھی کی رکنیت کی منسوخی کو راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت کی منسوخی کو مودی حکومت کے جمہوریت مخالف اقدامات کی تازہ مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کے نعرے کے بارے میں بھی ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کا عمل اس نعرے کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ وہ صرف کارپوریٹ طبقے اور اپنے سرمایہ دار دوستوں کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے حکمران بی جے پی کو بے شمار گھپلوں میں ملوث بتاتے ہوئے مودی حکومت پر بدعنوان سرمایہ داروں کا ساتھ دینے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بتائیں کہ اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں 20,000 کروڑ روپے کس کے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ نریندر مودی جی، اڈانی کی شیل کمپنیوں میں 20,000 کروڑ روپے کس کے ہیں۔ کانگریس صدر نے ہندوستان کے وزیر اعظم سے یہ سوال بھی کیا کہ للت مودی، مہول چوکسی، وجے مالیا، جتن مہتا وغیرہ کیا آپ کی بدعنوان بھگاؤ مہم کے ممبر ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اس اتحاد کے کو آرڈینیٹر ہیں۔ ملک ارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا راجستھان میں سنجیونی کوآپریٹو گھوٹالے، مدھیہ پردیش میں کارپوریشن گھپلے اور چھتیس گڑھ میں نان گھوٹالے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران ملوث نہیں ہیں۔ ملک ارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کر کے کہا کہ 56 انچ کا سینہ ہے تو جے پی سی بٹھائیے اور 9 برس میں پہلی بار سر عام پریس کانفرنس کیجیے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگاموں کے باعث بدھ کو بھی کارروائی معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق کانگریس اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے اراکین بدھ کو کالے لباس پہن کر ایوان میں داخل ہوئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کے اراکین نے ہاتھوں میں تختیاں لے کر نعرے بازی شروع کر دی۔ اپوزیشن اراکین اڈانی معاملے پر مشترکہ پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اپوزیشن کے ہنگاموں اور نعرے بازی کے باعث کارروائی پہلے 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اور پھر 3 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی اڈانی کی کمپنیوں میں سرکاری سرمایہ کاری کے معاملے پر کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین نے زبردست ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے وقفہ صفر اور وقفہ سوالات نہیں ہو سکا اور پورے دن کی کارروائی تعطل کا شکار رہی۔ پورا فلسطین صہیونیوں کے لیے میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے اور فلسطینی غاصب فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ المیادین نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے جب عسکر القدیم نام کے فلسطینی کیمپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں استقامتی گروپوں سے وابستہ مجاہدوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطینی نوجوانوں نے ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ یہ کیمپ غرب اردن کے شہر نابلس کے قریب واقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اس دوران 16 سال کے ایک نوجوان کو اغوا کر لیا۔ اس کے علاوہ نابلس کے المقبرہ الشرقیہ کے علاقے میں بھی صہیونی فوجیوں نے ایک 19 سالہ فلسطینی نوجوان کو گرفتار اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے مسجد الاقصی پر صہیونی آباد کاروں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے جاری شدہ بیان میں آیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی حمایت میں آباد کاروں نے مسجد الاقصی اور اس کے صحنوں کی بے حرمتی کی ہے، جس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی آباد کاروں کے حملے سے امن کی بحالی کی تمام کوششیں کمزور پڑ جائیں گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے عالمی قوانین اور دینی مقدسات کے احترام کی نفی ہوتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تل ابیب کی ہری جھنڈی پر مسجد الاقصی پر صہیونی آباد کاروں کے حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں واقع یورپی یونین کے نمائندہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں نے گزشتہ سال فلسطینیوں کے 953 گھروں کو مسمار کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے نمائندہ دفتر نے بتایا ہے کہ صہیونی حکام کے حکم پر 28,400 سے زیادہ فلسطینی شہریوں کو بے گھر اور انہیں کوچ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2022 کے دوران تباہ کیے جانے والے رہائشی مکانات کی شرح میں 51% اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین نے الخلیل میں واقع مغربی بیت لحم اور مسافر یتا قصبوں میں گھروں کو گرانے کی جانب سے تشویش ظاہر کی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کے حوالے سے مغربی ملکوں کے دوہرے معیاروں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک صہیونی حکومت جیسے اپنے اتحادیوں کے ہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تدارک کے لیے ناچیز اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ اس عالمی ادارے نے جنگ یوکرین کے تناظر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بہانے روس کے خلاف سختیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ نرمی کو مغرب کا دوہرا معیار قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ روس کے مقابلے میں اپنے اتحادی ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے مغرب کے رویے میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ چین نے امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ چین کی جاری کردہ رپورٹ میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کو نظر انداز کیے جانے کی بابت امریکہ پر کڑی نکتہ چینی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ سن 2022 کے دوران امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے عنوان سے جاری کی جانے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نسلی تعصبات، ہتھیار بند تشدد، پولیس کے غیر انسانی رویے اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جیسے معاملات امریکہ میں عام ہو گئے ہیں۔ نوروز کے موقع پر ایران کے شمال مغربی علاقوں میں واقع ارومیہ جھیل بھی سیاحوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ارومیہ جھیل ایران کے مغربی اور مشرقی آذربائیجان صوبوں کا حصہ ہے اور اپنے دیدہ زیب مناظر سے ہر دیکھنے والے کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس جھیل کا پانی کھارا ہے اور اس کی مٹی اور نمک کی طبی خصوصیات بتائی جاتی ہیں۔ ارومیہ جھیل کے بیچ ایک جزیرہ بھی واقع ہے جہاں سیاح کشتیوں پر سوار ہو کر پہنچتے ہیں اور راستے میں انتہائی حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے۔ شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا سلسلہ وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. لیکن پہلے سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.
سمعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمعین، ہمارے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں مفاہیم قرآن اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے. امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا.
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے.
سامعین، ہمیں توجہ کرنی چاہیے قرآن کیا فرما رہا ہے. نیکی اور برائی خود تمہاری طرف ہی پلٹی ہیں. قرآن کریم نے مختلف جگہ پر بہت تاکید فرمائی ہے، اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے، اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. جیسا کہ سورہ مبارکہ اسراء کی 7ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. اسی طرح سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. سمعین، قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور انسان کی رہنمائی اور انسان کو سعادت اور خوشبختی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. قرآنی آیات کی مختصر تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آج کے پروگرام میں بھی پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید محمد حسن آبدی صاحب گفتگو کریں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورہ بلد کے سلسلے میں دوسری گفتگو ہے۔ سلسلہ گفتگو فضائل اور فوائد سورہ میں چل رہا تھا، اس سلسلے کی دو روایات بیان ہوئیں، آج بقیہ روایات، جس میں سے آج پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من کتبہا وعلقہا علی الطیف، جو شخص بھی اس سورہ بلد کو لکھ کر کے بچے کے گلے میں ڈالتا ہے، او ما یولد، یا جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے گلے میں لٹکاتا ہے، امین علیہ من کل ما یعرض للاطفال، تو وہ بچہ چاہے پیدا ہونے والا ہو یا بڑا ہو چکا ہو، وہ بچپن کے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 669۔ آج کی دوسری روایت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من قرعہا نجاہ اللہ تعالی یوم القیامہ من صعوب العقبہ، جو شخص سورہ بلد کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سمجھ کر کے عمل کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس دن کی سختیوں سے اسے نجات دیتا ہے۔ وَمَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَى مَوْلُودٍ، جو شخص اس کو لکھ کر کے بچے پر، بچے کے گلے میں لٹکاتا ہے، اَمِنَ مِنْ كُلِّ آفَا، تو وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ وَمِنْ بُكَاءِ الْأَطْفَالِ، اور جو بچے بعض اوقات زیادہ گریہ کرتے ہیں، زیادہ روتے ہیں بچپن میں، تو وہ اس کے لیے بھی یہ مفید ہے کہ اگر کوئی بچہ زیادہ روتا ہو تو اس سورے کو لکھ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بچپن کے گریے سے بھی محفوظ رہے گا، وَنَجَاهُ اللَّهُ مِنْ أُمِّ الصَّبِيَانِ، اور بچپن کے ہر طرح کی مریضیوں سے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس روایت کا حوالہ بھی تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 669۔ اس کے بعد آیات کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بلد کی سب سے پہلی آیت جس میں اس طرح سے قسم کے ذریعے سے آغاز ہوا کہ لا اقسم بهذا البلد، کہ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی۔ اس آیت میں بلد سے مراد مکہ ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قسم کھا رہا ہے، کیونکہ مکہ مقدس مقام ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اس مکے کی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تعریف اور تمجید کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکا وہدا للعالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے 98 تک، کہ بے شک سب سے پہلا وہ گھر جس کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے قرار دیا گیا، وہ شہر خانہ کعبہ ہے، شہر مکہ میں، مبارکن و ہدن للعالمین، جو مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے کائنات والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح اور روشن نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، من جملہ ان میں سے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، اور پھر نتیجہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ امان میں آ جاتا ہے، حتیٰ زمانے جاہلیت میں بھی جو اس شہر میں، شہر مکہ میں آ کر کے پناہ لے لیتا تھا یا خانہ کعبہ میں کی حدود میں، تو اس وقت جب اسلام نہیں بھی تھا زمانے جاہلیت میں تب بھی بے احترام کعبہ لوگ حتیٰ اپنے باپ کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ یہاں سے نکل نہیں جاتے تھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کی جانب سے حج خانہ کعبہ کا واجب ہے، کن کے لیے، کس شرائط کے ساتھ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس حکم الہی کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس نے اپنا نقصان کیا اور کسی کا نقصان نہیں کیا، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کائنات والوں سے بے نیاز ہے۔ گویا اس عبادت میں خود انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فوائد قرار دیے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اس طرح سے ارشاد ہوا بیت اللہ کے بارے میں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب سے ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا، لہذا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، لہذا جب تم طواف کے لیے جاؤ تو تم مقام ابراہیم کو جائز سجدہ قرار دے، یعنی وہاں جا کر کے نماز پڑھنا۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، کس بات کا؟ مطہر بیتی للطائفین، کہ تم دونوں پاک اور پاکیزہ کرو گے ہمارے اس گھر کعبے کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا اس وقت سے مکے کو محترم قرار دیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ زمانے آدم میں یا زمانے ابراہیم میں یا میرے زمانے میں، نہیں، خلقت زمین و آسمان کے وقت سے جو ہے وہ اس کو محترم قرار دیا ہے۔ لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، اس احترام کو نہ مجھ سے پہلے کسی کو اس کے احترام میں خلل ڈالنے کا حق تھا اور نہ میرے بعد کسی کو حق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سورہ جو سورہ بلد ہے، یہ بھی کیونکہ مکہ ہی میں نازل ہوا، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال اس شہر میں رہے، اور خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اسی شہر میں ولادت ہوئی، بلکہ مولا کی تو خود وسط کعبہ میں۔ گویا ان مکانوں کی منزلت ان شخصیات کی وجہ سے ہے، اور قرآن کے نزول کا بھی آغاز کیونکہ مکے سے ہوا، اس وجہ سے بھی اس شہر کو منزلت اور فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ سب چیزیں اس شہر کی شرافت اور منزلت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جس طرح مکہ و مدینہ اور نجف اور کاظمین اور سامرہ اور مشہد جیسے مقامات عرض کیے، لہذا ان دونوں مذکورہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ اور شہر مکہ کی قسم کھائی، اگرچہ یہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قسم کھانا اس شہر کی جس میں تم رہتے ہو، اے پیغمبر جو ہم قسم کھا رہے ہیں، اس قسم کے ذریعے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتانا مقصود ہے کہ شہر مکہ کی سرزمین کو تمہارے یہاں پر پیدا کرنے اور تمہارے رہنے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے پیغمبر، اسی لیے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ تم یہاں کے نشین ہو، رہنے والے ہو، یہاں زندگی گزارنے والے ہو، لہذا جو بھی مشرکین مکہ نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 اور 146 میں اس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو برحق بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. بس گویا کیونکہ پیغمبر کا وظیفہ بشارت اور انذار ہے، لہذا جو وارثین انبیاء ہیں ان کا بھی وظیفہ جب ممبر پہ جائیں، جب اسٹیج پہ جائیں، جب محراب اور مدرسے اور مساجد میں جائیں، تو فقط اور فقط انذار کرنے کے بجائے بشارت ہی نہیں دیں، بیچ کا مفت ٹکٹ نہیں دے کے آ جائیں، بلکہ جہنم سے ڈرائیں بھی. کیونکہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ بشارت کی نسبت انذار کرنے میں لوگ زیادہ دین کی طرف آتے ہیں، حقیقت کو قبول کرتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو زیادہ خوشخبریاں انسان کو باقی بنا دیتی ہیں. جس طریقے سے زیادہ سہولتیں، زیادہ آسائشیں اور زیادہ بشارتیں ان کو دی جائے، تو بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں سب، یعنی گویا بہشت ہمارے جاگیر ہے، اور پھر وہ گناہوں کے مسئلے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس جب بہشت ہماری ہے تو بس جو بھی ہو جیسے تیسے ہمیں مل کے رہے گی. لہذا پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بشیر اور نذیر ذکر کر کے وارثین انبیاء کو بھی ان کے وظائف روشناس کرا رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے دو وظیفے ہیں، ایک تو لوگوں کو نا امید نہ کرنا بحث سے، تو اتنا ڈراؤ کہ وہ بحث کو بھول ہی جائیں، کہیں کہ بس اب تو ہم اتنے گناہگار ہیں، اب تو ہم بحث میں جا ہی نہیں سکتے، جب اب بحث میں جانے ہی نہیں ہے تو بس صحیح ہے کھل کے کرو گناہ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نہ اتنا زیادہ امیدوار کرتے نا بحث کے مسئلے میں کہ جہنم کا اصلا ذکر ہی نہیں کرو، بس وہ کہیں گے بس بس جیسے آج کے نام نہار مسلمین اور مومنین میں یہ عادت بن چکی ہے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ہاں، اور جب تم نے پیغام کو پہنچا دیا تو اب گھبرانا مت کہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، عمل کرے گا خود نجات پائے گا، عمل نہیں کرے گا خود ہی ہلاک ہوگا. تم سے ان کے بارے میں جو جہنمی ہیں تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں وہ جہنمی ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنا کام پہنچا دیا. ہاں، اگر تم نے کوتاہی کی ہوگی، یعنی جہاں تمہیں بشارت کے ساتھ ساتھ انذار بھی کرنا تھا اور تم نے نہیں کیا، دیکھیے بہت حساس نقطہ ہے یہ واقعا، کہ جہاں تمہیں بشارت کے ساتھ ساتھ انذار بھی کرنا تھا تم نے انذار تو نہیں کیا، صرف بشارت، صرف کیا اگر جہنم کی بات کریں گے تو لوگ کیسے اچھا ہدیہ دیں گے، لہذا بس کسی بھی طریقے سے کر کے ان کو جو ہے وہ بہشت کا مفت کا ٹکٹ دے کے آ جاؤ، تاکہ جو ہے وہ خوش ہو جائیں، اتنے جو ہے وہ خوش ہو جائیں کہ ان کی جیبیں ڈھیلی ہو جائیں اور ہماری جیبیں گرم ہو جائیں، ہماری جیبیں بھر جائیں. یہی ہو رہا ہے آج، لوگوں کو جھلا کر کے، لوگوں کو اچھال کر کے ان کی جیبیں بڑی آسانی سے خالی کر جاتی ہیں، کیونکہ واقعا اہل بیت کی محبت ایسی ہے کہ لوگ مال تو مال اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور حقیقت ہے کہ وہ شخصیات بھی ایسی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اپنی سادگی میں ایسا کر تو جاتے ہیں، محبت میں کر تو لیتے ہیں، وہ اس کا اجر پائیں گے، لیکن وہ افراد جو اس طرح سے ان کو صرف بیج کا مفت کا ٹکٹ دے کر کے اپنی جیبیں بھر کے چلے جاتے ہیں، ان سے روزے قیامت سوال ہوگا کہ تم نے نہیں ملاحظہ کیا تھا کہ ہم نے پیغمبر تک کو ان دونوں کاموں کے لیے بھیجا تھا، ہاں ان دونوں کاموں کو انجام دیا ہوتا تو پھر تم سے کوئی سوال نہیں تھا، کیونکہ وما علیک الا البلاغ. پیغمبر سے بھی خدا نے فرما دیا، اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے فقط پہنچانا ہے، بشارت اور انذار دونوں تم نے کرنا ہے، بس اگر کسی ایک میں کوتاہی کی یا خدا نہ خواستہ بشارت نہیں دی، صرف انذار ہی انذار کیا، لوگوں میں نا امیدی مایوسی پیدا ہو گئی، تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر انذار نہیں کیا صرف بشارت ہی بشارت دی جس کی وجہ سے لوگ گناہ میں ہٹ دھرم ہو گئے، تو یہ بھی تم نے غلط کیا. تم نے دونوں اس طرح سے کام کرنے ہیں کہ نہ وہ گناہ کرنے میں اتنے آزاد ہو جائیں اور نہ رحمت خدا سے کبھی مایوس ہوں. بلکہ جیسا کہ کوئی آیات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو خوف و رجا کے درمیان میں ہو، یعنی جتنی اچھی سے اچھی نیکی اچھا کام بھی کیا اس نے، پھر بھی اسے خوف رہے کہ پتہ نہیں یہ میری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر کوئی یہ نیکیاں کر کے اور مطمئن ہو جائے کہ بس اب تو میں بھیجتی ہوں، یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہی اس کا گناہ ہے، کیونکہ نہیں پتا اس سے کہ میری یہ نیکی قبول ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. اور ہاں اس کے مقابل میں اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ خبردار، خدا نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، جس وقت بھی تمہیں ہوش آ جائے خلوص دل کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے لائقہ گناہوں کی طرف، آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، اللہ تمہیں تمہارے لیے غفار ہے، جو ستار ہے وہی غفار ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حتی وہ اہل کتاب جو پیغمبر کو کیا اتنا نزدیک سے جانتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اس طرح سے اپنے پیغمبر کو پہچانتے تھے جس طریقے سے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا نکلا، يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے. آج مسلمین میں بھی ایسے ہیں جو جان بوجھتے ہوئے حق کا یا انکار کرتے ہیں یا حق کو چھپاتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ان سب کو اور ہم آپ کو بھی نیک ہدایت دے اور عاقبت و خیریت عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں.
قرآن پنج تن کی وہ صورت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام،
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام.
کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ،
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ.
مریم تو عبادت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
بارہ امام شہر امامت کے شہریار،
بارہ امام شہر امامت کے شہریار.
لیکن حصار شہر امامت رحمت ہیں فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہیں فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہیں فاطمہ،
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے،
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے،
حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.